السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاد جناب شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. یہ اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں پیر و مرشد و ربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. سب کہیں ماشاءاللہ.
قلب فدائے عاشق مولا, قلب فدائے عاشق مولا, قلب تار آج بھی ہے. قلب فدائے عاشق مولا, قلب تار آج بھی ہے. دل شدائے بلبل شہدا, قلب تار آج بھی ہے. دل شدائے بلبل شہدا, قلب تار آج بھی ہے. چشم باطل میں وہ کانتا, قلب تار آج بھی ہے. چشم باطل میں وہ کانتا, قلب تار آج بھی ہے. اہل حق کی آنکھ کا تارا, اہل حق کی آنکھ کا تارا, قلب تار آج بھی ہے. چشم باطل میں وہ کانتا, چشم باطل میں وہ کانتا, قلب تار آج بھی ہے. اہل حق کی آنکھ کا تارا, اہل حق کی آنکھ کا تارا, قلب تار آج بھی ہے. اہل حق کی آنکھ کا تارا, قلب تار آج بھی ہے. جس نے ہر ہر سانس فدا کی اپنے خالق عالم پر, جس نے ہر ہر سانس فدا کی اپنے خالق عالم پر, کل عالم نے اس کا چرچا, کل عالم نے اس کا چرچا, قلب تار آج بھی ہے. جس نے ہر ہر سانس فدا کی اپنے خالق عالم پر, کل عالم نے اس کا چرچا, قلب تار آج بھی ہے. وہ جو رہے سنت کے ذریعے منزل مولا تک لایا, وہ جو رہے سنت کے ذریعے منزل مولا تک لایا, سر پر سے شیخ کا سایہ, سر پر سے شیخ کا سایہ, قلب تار آج بھی ہے. سر پر سے شیخ کا سایہ, قلب تار آج بھی ہے. سب پہ ماشاء اللہ. جو وہ جو رہے سنت کے ذریعے منزل مولا تک لایا, وہ جو رہے سنت کے ذریعے منزل مولا تک لایا, سر پر سے شیخ کا ساگا, سر پر سے پیر کا ساگا, سر پر سے مرشد کا ساگا, قلب تار آج بھی ہے. سر پر سے شیخ کا ساگا, قلب تار آج بھی ہے. ہم جس کے قدموں سے چمٹ کر سور فلک پر واز کریں, ہم جس کے کے قدموں سے چمک کر سور پلک پر واز کریں طاہر قدسی عرش مولا طاہر قدسی عرش مولا قلب کا غور آج بھی ہے طاہر قدسی عرش مولا قلب کا غور آج بھی ہے جس کی صدا پر ترتی تھی یہ سب این نفس میں کار سیا جس کی صدا پر ترک پیے سب اہل نفس میں کار سیا سرخ ودائی خون تمنا سرخ ودائی خون تمنا قلب کا اور آج بھی ہے سرخ ودائی خون تمنا قلب کا اور آج بھی ہے
آخری شعر
لیلہ کی پانی الفت سے کر کے جوانوں کو محفوظ لیلہ کی پانی الفت سے کر کے جوانوں کو محفوظ مولا تک پہ چانے والا مولا تک پہ چانے والا قلب کا اور آج بھی ہے مولا تک پہ چانے والا قلب کا اور آج بھی ہے چشم باطل میں وہ کاٹا چشم باطل میں وہ کاٹا قلب اہل حق کی آنکھ کا تارا اہل حق کی آنکھ کا تارا قلب کا غور
متاثر معارف ربانی ریونین کا سفر نامہ ہے یہ تیسرا سفر تھا ریونین کا تیسرا سفر تھا 1993 میں اور یہ کتاب جو ہے 15-16 سال میں لکھی ہے لکھی گئی ہے بار بار اس کی ترمیم اور اضافے ہوتے رہے بار بار کئی دو دفعہ ایک دفعہ ڈسک خراب ہو گئی ایک دفعہ وہ ملفوظات میں وہ جو تھے وہ گڑبڑ ہو گئے پھر اس میں کچھ اضافے بعد میں جو پڑھا پھر وہ ٹائپ ہو گئے پھر اس کو پڑھا تو بہت سے کیسٹ سنے تو اس میں مضامین بہت رہ گئے تھے جن صاحب کو لکھنے کے لیے دیا تھا انہوں نے کچھ مضامین چھوڑ دیے تھے پھر وہ سر نو لکھ کے پھر اس کو کہ اب درمیان میں دوسری میں کتابیں حضرت کی شائع ہوتی تو اس سے اور تاخیر ہوتی چلی گئی دوسری کتابیں شائع ہوئیں تربیت عاشقان خدا اور مثنوی مولانا روم درس مثنوی تو پھر 16 سال لگ گئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت والا جی کتاب آئی بہت خوش ہوئے اور اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو ایک دفعہ دیکھتے رہے اوپر پلٹ پلٹ کے پھر خود بھی فرمایا کہ یہ 15-16 سال میں کتاب چھپی ہے 1913 میں چلیے
اہل اللہ سے محبت ذریعہ نجات ہے اس عنوان کے تحت یہ مضمون پڑھا جا رہا تھا حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی قیمت میدان حشر میں معلوم ہوگی. مشکات شریف میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کر رہے ہیں، چاہے ایک شخص مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، لیکن اللہ تعالی قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کر دیں گے. جمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ. اور براہ راست یا بواسطہ فرشتہ ارشاد فرمائیں گے، ھذا الذی کنت تحبہ فیا، دیکھ لے جس کے ساتھ تجھ کو کھڑا کیا ہے، یہ وہی تو ہے جس سے تو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا. یہ تیرا رشتہ دار نہ تھا، نہ تیری زبان والا تھا، نہ تیرے قبیلے والا تھا، نہ تیرا بزنس اس کے ساتھ تھا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس جمع کرنے میں تین مصلحتیں پوشیدہ ہیں. متحابین فیہ، اللہ کو میدان حشر میں اکٹھا کرنے کے اسرار. متحابین فی اللہ، کو میدان حشر میں اکٹھا کرنے کے اسرار. نمبر ایک، لشفاعت احدہما للآخر، اکٹھا اس لیے کریں گے تاکہ ایک دوسرے کی شفاعت کر سکیں، کیونکہ جب دونوں ملیں گے تو کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو اللہ کے لیے ملتے تھے، پس ایک دوسرے کے لیے کہے گا کہ یا اللہ، یہ میرا خاص دوست تھا، اس کو بخش دیجئے. اگر دور ہوں گے تو شفاعت کیسے کریں گے؟ نمبر دو، للمجاورت فی الجنہ، جنت میں اللہ تعالی دونوں کو ایک دوسرے کا پڑوسی بنا دیں گے، اپنے عاشقوں کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے. یہاں تو ایک نہ ایک دن جدائی ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ جانا پڑتا ہے، دوست ایک دوسرے سے جدائی پر رونے لگتے ہیں. وہاں نہ ایئرپورٹ ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ جدائی ہے. یہاں تو سونے کے بعد بھی جدائی ہو جاتی ہے، وہ ادھر سو رہا ہے، ہم ادھر سو رہے ہیں، رات بھر بات کرنے سے محروم ہو گئے. لیکن جنت میں نیند ہی نہیں ہوگی، 24 گھنٹہ اپنے دوستوں کو دیکھو، 24 گھنٹہ ان سے گپ شپ لگاؤ، 24 گھنٹہ ان کی زیارتیں کرو. سبحان اللہ، کیا مزہ ہے. وہاں نہ گھنٹے، نہ منٹ، نہ سورج ہے، نہ چاند، نہ دن ہے، نہ رات ہے. وہاں روشنی آفتاب سے نہیں، اللہ کے انوار و تدلیات سے ہوگی. جس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورج نکلنے سے ذرا پہلے جو ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، وہاں ایسا اجالا ہوگا. نمبر تین، للمزاورت فیہا، تاکہ ایک دوسرے کی زیارت کر کے خوش ہو جائیں. یہ دنیا میں بھی آپس میں مل کر خوش ہوتے تھے، یہاں بھی مل کر خوش ہو جائیں. اب بتاؤ، ہم لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ بس اس خوشی کی رعایت سے وہ جزا ملے گی کہ یہ لوگ دنیا میں بھی آپس میں مل کر خوش ہوتے تھے، لہذا ان کو یہاں بھی پڑوسی بنا دیا، ایک دوسرے کی زیارت کو آسان فرما دیا. اور وہاں سواری کون سی ملے گی؟ ہنڈا، ٹویوٹا، مرسیڈیز؟ نہیں، اس سواری کا نام ہے رف رف. شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ، جو میرے استاذ بھی ہیں، شیخ بھی، فرماتے تھے کہ اللہ نے جنت کی سواری کا بڑا پیارا نام رکھا ہے، رف رف، جو فر فر اڑے گی. رف رف کو الٹ دو تو فر فر ہو جائے گا. واہ، اللہ والوں کی کیسی پیاری سواری ہے. رزق کے ذرات کا اکرام. پیاری پر ایک بڑے عالم کی بات یاد آ گئی. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ دسترخوان پر رزق کے جو ذرات ہیں، ان کو ایسی جگہ مت پھینکو جہاں پیر پڑے. یہ پیاری چیز ہے، اس کو کیاری میں ڈال دو. یہ پیاری چیز ہے، اس کو کیاری میں ڈال دو. قحط کے زمانے میں جب اللہ کے رزق کا ذرہ بھی کھانے کو نہیں ملا، تو لوگ ہوٹلوں کے سامنے کھانے کی خوشبو کو سونگتے پھرتے تھے، جان بچانے کے لیے سونگنے سے بھی طاقت محسوس کرتے تھے. ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا کہ جب چھوہارے ختم ہو گئے تو سنا ہے کہ آپ لوگ گٹھلی چوس کر جہاد کرتے تھے، تو گٹھلی چوسنے سے کیا طاقت آتی تھی؟ صحابی نے جواب دیا کہ جب گٹھلی بھی ختم ہو گئی تب پتہ چلا کہ اس سے کیا طاقت آتی تھی. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دسترخوان کے ذرات موتی اور جواہرات سے کم نہیں ہیں. کھانا جب نہ ملے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جواہرات ہیں. ان کو غلط جگہ مت پھینکو جس سے بے ادبی ہوتی ہے. بمبئی میں ایک سیٹھ اپنے بچے ہوئے کھانے کو گٹر لائن میں پھینکوا دیتا تھا. لوگوں نے بتایا کہ رزق کے ساتھ بے اکرامی کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پر بنیان بیچ رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو، ورنہ برکت چلے جانے کے بعد کئی پشتوں تک واپس نہیں آتی. جس کا دل چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ رزق کا اکرام کرے. دسترخوان اسی لیے ہے تاکہ کوئی ذرہ اس کا باہر نہ جائے. گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کا راز. ڈاک خانے کے ایک ہندو ملازم نے میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کا عجیب طریقہ ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو زمین سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر ڈاک خانے کا سب سے بڑا افسر تمہیں کیلا کھانے کے لیے دے اور وہ کیلا تمہارے ہاتھ سے گر جائے تو اس بڑے افسر کے سامنے تم اس کو اٹھاؤ گے یا نہیں؟ بس وہ سمجھ گیا. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ ہمارے رزق کو کیسے استعمال کر رہا ہے. اس لیے کھانا جلدی جلدی کھاؤ. اس طرح کھاؤ جس طرح کئی دن کے بھوکے ہو. نوابوں کی طرح استغنا کے ساتھ مت کھاؤ. اسی لیے ٹیک لگا کر کھانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں استغنائی شان ہے. اس لیے حدیث کی روایت پڑھو کہ ایسا تیز کھاؤ کہ معلوم ہو کہ کئی وقت سے بھوکا ہے، لیکن اتنا تیز بھی مت کھاؤ کہ بغیر چبائے نگل جاؤ اور پیٹ میں درد شروع ہو جائے. گرم کھانا کھانے کا مسئلہ.
اس پہ لطیفہ یاد آ گیا. ایک بوڑھا اور ایک جوان دو کی دعوت کی ایک شخص نے. تو جب کھانا ختم ہو گیا تو وہ بوڑھا رونے لگا. میزبان نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میرے تو دانت نہیں ہے، یہ سب کھا گیا اور میں بھوکا رہ گیا. تو جوان نے کہا کہ مجھے انہوں نے تو خوب کھایا، میں بھی بھوکا رہ گیا ہوں. کوئی بات نہیں، میں اور منگوا دیتا ہوں. تو اور اس کے بعد اس نے کھانا اور منگوا دیا. جب کھانا کھا چکے تو پھر جوان رونے لگا. اس نے پوچھا اب کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے تو دانت ہیں تو میں چبا چبا کے کھانا پڑ رہا تھا، یہ منہ میں لگتا تھا اور نکل لیتا. نکل لیتا تھا میں بھو کر رہی.
گرم کھانا کھانے کا مسئلہ. ایک مسئلہ یاد آ گیا. میں 1992 میں بمبئی گیا تھا تو ایک عالم فاضل دیوبند کے ساتھ ناشتے پر دعوت ہوئی. دعوت کرنے والے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے جو عالم بھی ہیں. انہوں نے گرم گرم پوریاں اور گرم گرم کباب دسترخوان پر رکھے تو ہمارے مزے آ گئے. آپ سوچئے، گرم پوری بھی ہو اور گرم کباب بھی ہو تو مزہ آئے گا یا نہیں؟ تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی گرم گرم کھانا سنت کے خلاف ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی گرم گرم چپاتی منگواتے ہیں. جب دسترخوان بچ جاتا ہے تو گرم گرم چپاتی پکے آتی ہے. میں نے سوچا کہ میرے شیخ اور کتنے بڑے بزرگ ہیں جو گرم گرم پلاؤ بریانی کھاتے ہیں. کباب کوئی فریج میں رکھ کر تھوڑی کھاتا ہے. یا گرم گرم کھاتے ہو اور پلاؤ بریانی فریج میں رکھ کے کھاتے ہو یا گرم کر کے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو یہ روایت بیان فرمائی یہ کس کتاب میں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مشکات شریف میں. کسی نے مشکات شریف لا کر پیش کر دی. واقعی اس میں لکھا تھا کہ گرم کھانا مت کھاؤ، اس میں برکت نہیں ہے. میں نے کہا بھائی حدیث کو خود سے سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. ملا علی قاری محدث عظیم نے جو شرح کی ہے اسے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں صاحب مشکات کی ساری روایتیں ہیں. محدثین و شارحین جو ہوتے ہیں وہ سب حدیثوں کو جمع کر کے پھر اس پر اپنا فیصلہ لکھتے ہیں. خیر، میں نے مشکات شریف کی شرح مرقات منگوائی کہ دیکھیں اس میں اس حدیث کی کیا شرح لکھی ہے. کیونکہ اعتراض کرنے والا عالم اور فاضل دیوبند تھا اور اس نے ہمارے گرم گرم کباب اور گرم گرم پوریوں پر حملہ کیا تھا. اور پھر میرے شیخ تک اس بات کا سلسلہ پہنچتا تھا. تو میں نے جب شرح کو دیکھا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ گرم کھانا بالکل جائز ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ گرم کھانے کو ڈھک کر رکھ دیتے تھے, حتی یذہب منہ غلیان البخارۃ وکثرت الحرارہ, تاکہ کھانے سے بھاپ کا جوش کم ہو جائے اور کثرت حرارت میں اعتدال پیدا ہو جائے تاکہ منہ نہ جل جائے. یہ نہیں کہ بالکل ٹھنڈا کر کے کھاؤ. اگر مقصود ٹھنڈا کرنا ہوتا تو ڈھکن اتار کر رکھتے. اگر مقصود کھانے کی گرمی کو بالکل ختم کرنا ہوتا تو ڈھک کر کیوں رکھتے. صحابہ کھانے کو ڈھک کر انتظار کرتے تھے, یہاں تک کہ کھانے سے پلاؤ, بریانی, کباب, کچھ بھی ہو اس سے حرارت کی تیزی کم ہو جائے. اگر بہت جلتا ہوا کھاؤ گے تو منہ میں چھالے پڑ جائیں گے اور پیٹ میں زخم ہو جائے گا. تو جب میں نے ملا علی قاری کی یہ روایت ان فاضل دیوبند کے سامنے پیش کی تو وہ مجھ سے بہت خوش ہوئے, کیونکہ مخلص تھے, معترض نہیں تھے. اور پھر انہوں نے میرا کوئی واز نہیں چھوڑا, ہر واز میں شریک ہوئے. بمبئی میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صوفی عبد الرحمان صاحب کے لڑکے مولانا ابرار الحق صاحب سے بیعت ہیں. وہ یہ واقعہ سن کر پھڑک گئے کہ اگر حضرت یہ نہ بتاتے تو میں اپنے شیخ کے بارے میں سوچتا کہ یہ گرم کھانا کیوں کھاتے ہیں. لیکن آج تو آپ نے ہمارے بزرگوں سے اعتراضات رفع کر دیے. یہ ہے علم کی برکت. کتنے اکابر ہیں جو گرم کھانا کھاتے ہیں, بلکہ سارے ہی اکابر گرم کھانا کھاتے ہیں, ٹھنڈا کر کے کوئی نہیں کھاتا. ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ غیر عارف صوفی کے سامنے جب کھانا آیا جو بہت شاندار اور بہت مزیدار تھا, تو اس ظالم نے اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا اور کہا کہ اے نفس, تجھ کو ستا کے رکھوں گا, تجھ کو مزیدار کھانا نہیں کھلاؤں گا. وہیں ایک عارف اور اللہ والا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ ظالم بے وقوف ہے, اب اسے کیا مزہ آئے گا, زبردستی ٹھونسے گا, دل سے الحمدللہ نہیں نکلے گا. یہ زبانی شکر کرے گا مگر اس کا قلب اس کی زبان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا. اگر یہ عارف ہوتا تو مزیدار کھاتا اور دل سے شکر ادا کرتا. یا مقیتو کے معنی. صوفی عبد الرحمن صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یا مقیتو کے کیا معنی ہیں. اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یا مقیت ہے. میں نے کہا کہ کتاب دیکھ کر بتاؤں گا, اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. میں رضوان صاحب عطر والے کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. ان کے پاس مشکات کی شرح مرقات موجود تھی, جس کی جلد نمبر 5 میں ملا علی قاری نے اللہ کے 99 ناموں کی شرح لکھی ہے. میں نے رات کو کتاب دیکھی تو یا مقیت کے دو معنی لکھے تھے. یا خالق الاقوات البدنیہ, اے جسم کی غذاؤں کے پیدا کرنے والے, اور یا خالق الارزاق المعنویہ, اور اے روح کو رزق پہنچانے والے اور علوم و معرفت پیدا کرنے والے. یعنی اللہ جسم کی غذا کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور روح کی غذا کو بھی پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی وہ شان ہے کہ وہ تمام جانداروں کو رزق جسمانی بھی عطا کرتا ہے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو رزق روحانی بھی عطا کرتا ہے اور قرب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. تو خالق الاقوات البدنیہ میں تو کافر بھی شریک ہیں, کیونکہ کافر کو بھی خدا رزق دیتا ہے. اور خالق الارزاق المعنویہ, یہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور مسلمانوں کے لیے خاص ہے. تو جب میں نے ان کو یا مقیت کی یہ شرح سنائی تو ان کو مزہ آ گیا, کہنے لگے کہ آج کی تقریر بہت عجیب و غریب ہوئی ہے. فقہا کا احسان. محدثین کرام تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں اور فقہا کرام تمام حدیثوں کو جمع کر کے ان سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں. جیسے مشکات شریف کی روایت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آگے ومغفرتہ کا بھی اضافہ ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جسے علامہ شامی نے رد المختار میں نقل کیا ہے, کہ لا یزید الراد دعلا وبرکاتہ, یعنی وبرکاتہ سے آگے زیادتی نہ کرو, یہ مکروہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ کیا فقہا کو حدیث میں دخل اندازی کی اجازت ہے, نہیں، فقہا حدیث میں دخل اندازی نہیں کرتے، دوسری حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ فقہ نے دوسری حدیث پیش کی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نے عرض کیا کہ آپ کچھ اضافہ فرما دیجئے، تو ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ میں اضافہ کرتا۔ اس لیے ہمارے فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہلی حدیث کی ناسخ ہے، یعنی وبرکاتہ سے آگے اضافہ کرنا جائز نہیں۔ لہذا شامی کی عبارت ہے، لا یزید الراد علی وبرکاتہ، جب برکاتہ کہہ دو تو آگے زیادہ مت کرو، اور بعض لوگ تو اور زیادہ کرتے ہیں، یعنی ومغفرتہ وجنت مقامہ ودوزخ حرامہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ملاتے جاتے ہیں۔ گویا دین کو بس ایسا سمجھتے ہیں کہ جو چاہو ملاتے چلے جاؤ۔ بھائی، دین میں اضافہ مت کرو۔ محبت کی برکت۔ اسی دوران حضرت والا نے ایک صاحب کے بارے میں دریافت فرمایا کہ آج وہ نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا۔ یہ محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میاں، محبت وہ چیز ہے کہ سخت اندھیرا تھا اور تیز بارش میں بھیگتے ہوئے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ صحابی خود کہتے ہیں، فأدرکناہ، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا لیا۔ ان کے اس مجاہدے پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ بخشا کہ جب تم اتنی تکلیف اٹھا کر آئے ہو تو اب ہم تم کو ایک وظیفہ دیتے ہیں، تینوں قل روزانہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، کبھی کسی مخلوق کا شر تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، کسی مخلوق کا شر تم پر غالب نہ آئے گا، نہ کالا عمل، نہ جادو، نہ جنات۔ یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا ہے، جو صحابی کے مجاہدے کی برکت سے ملا۔ تیرہ ربیع الاول 1414 ہجری مطابق یکم ستمبر 1993 بروز بدھ 12 بجے دوپہر۔ تفسیر سکینہ۔ آج دوپہر کو مولانا رشید بزرگ کے ساتھ چند حضرات حاضر خدمت ہوئے۔ گزشتہ رات ایک صاحب کے گھر لڑکی کی ولادت ہوئی، جس کا نام حضرت والا نے پہلے ہی تجویز فرما دیا تھا کہ اگر لڑکی ہو تو اس کا نام سکینہ رکھنا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اس کا نام سکینہ رکھ دیا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ سکینہ کی تفسیر سن لو۔ علامہ آلوسی نے ہو الذی انزل السکینۃ الی آخر کی تفسیر میں فرمایا کہ سکینہ کیا ہے؟ ہو نور یستقر فی القلب، سکینہ ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ ویتخلص عن الطیش، جس کے بعد وہ شخص طیش سے نجات پا جاتا ہے، اور طیش کہتے ہیں کہ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو ایک سمت کو نہیں چلتا، ادھر ادھر دائیں بائیں چلتا ہے۔ لا یقصد فی المشی سمتم واحدہ، جو علامت بے سکونی کی ہے، حامل سکینہ بے سکونی سے نجات پا جاتا ہے۔ اور دوسری علامت سکینہ کی یہ ہے، ویثبت به التوجہ الی الحق، جس کے دل کو سکینہ عطا ہوتا ہے وہ ہر وقت حق تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اسی کو نسبت کہتے ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ محبت کی کرامت۔ ایک صاحب کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور اس کی پاداش میں وہ محبت نہیں کیا جاتا، یعنی لوگوں سے خوش اخلاقی اور محبت نہ کرنے کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ کراچی میں ایک مسجد کے امام مظاہر العلوم سہارنپور کے فارغ اور دورے میں اول آنے والے ایک عالم صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج کل کے لوگ محبت سے عاری ہیں، حتیٰ کہ مقتدی تک محبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ آپ ان سے محبت کیجئے، وہ خود آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ کہنے لگے کہ جب وہ محبت نہیں کرتے تو میں کیوں کروں؟ میں نے کہا کہ مولانا، حدیث کے الفاظ کی تقدیم و تاخیر بتا رہی ہے کہ جو یعلف ہوگا وہ یعلف ہوگا۔ پہلے آپ لوگوں سے محبت کریں، پھر آپ محبت کیے جائیں گے۔ محبت بہت بڑی نعمت ہے، میں کیا بتاؤں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دین پھیلانے میں اس سے ایسی آسانی ہوتی ہے کہ بہت جلد لوگ دین سیکھنے لگتے ہیں۔ دین کے پھیلانے میں محبت سے ایسی مدد ملتی ہے کہ کہہ نہیں سکتا۔ بعض دفعہ مجھ سے بعض لوگ ملنے نہیں آئے تو میں خود ان کے پاس پہنچ گیا۔ محبت کی چوٹ ایسی ہے کہ آدمی گرویدہ ہو جاتا ہے۔ دشمن بھی ہو تو اس سے بھی سلام دعا کر لو، اس کی دشمنی کا جوش کم ہو جائے گا اور دوستوں کی دوستی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے۔ اور تودد باب تفاعل سے ہے، جس میں تکلف کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی اگر کسی سے مناسبت نہ ہو، دل نہ چاہے، تب بھی بتکلف تم اس سے محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ، یہ آدھی عقل ہے۔ اللہ۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا، اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آ گیا تو آپ اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اس کی خوب خاطر مدارات فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ بہت برا آدمی ہے، لیکن آپ نے تو اس کی خوب خاطر مدارات فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں بد اخلاق ہو جاؤں؟ اغنا نفسہ کی عجیب شرح۔ ہاں، اگر کوئی اپنے مال کی وجہ سے علماء کو حقیر سمجھتا ہے یا باوجود آپ کی محبت کے دشمنی کرتا ہے اور دین نہیں سیکھتا، تو ایسوں سے مستغنی ہو جانا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع و ان استغنی عنہ اغنا نفسہ۔ دین کا بہترین سمجھدار وہ ہے کہ اگر لوگ اس سے احتیاج ظاہر کریں تو ان کو نفع پہنچائے، لیکن اگر اس سے استغنا ظاہر کریں تو یہ بھی ان سے مستغنی ہو جائے۔ عام شارحین حدیث نے اس کی یہی شرح لکھی ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اغنا نفسہ کی عجیب شرح فرمائی کہ لوگ اگر اس سے استغنا کریں اور دین نہ سیکھیں تو یہ اپنے نفس کو اللہ کے ذکر و عبادت اور نوافل کے انوار سے غنی کر لے اور خوب اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ یہ شرح غالباً آپ نے پہلی بار سنی ہوگی، لیکن یہ تو معاندین اور ناقدروں کے لیے ہے۔ عام حالات میں لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، اسی میں خیر ہے۔ اس کا نفع میں بتا نہیں سکتا کہ دین پھیلانے میں آپ کو کس قدر مدد ملے گی۔ آج یوسف صاحب جو ایک نو مسلم ہیں، ان کا فون آیا، جس کے لیے ہم مولانا رشید بزرگ کے ساتھ اس کے مالک کے پاس گئے تھے کہ یوسف کو چھٹی دے دے اور وہاں ناشتے پر کچھ دین کی بات سنانے کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یوسف نے آج بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے، ان کی بات مجبوراً نقل کر رہا ہوں، مجھے تو اپنے منہ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اگر نہ کہوں تو آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا، اور آپ لوگوں کو بتانا دینی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے بعض کا حسن ظن بڑھے گا جس سے وہ زیادہ نفع اٹھا سکیں گے۔ تو یوسف نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بات کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میں عن قریب رونے والا تھا، اور یہ بھی کہا کہ یہ مولانا بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں۔ دوسروں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں حسن ظن ڈال دیں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اپنی نگاہ میں آدمی اپنے کو چھوٹا اور حقیر سمجھے لیکن بندوں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب نہیں، کیونکہ اگر بندوں کی نگاہ میں حقیر ہو گیا تو وہ دین کیسے سیکھیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ، مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا دکھا دیجئے. جب ان کی نگاہ میں وقت ہوگی تبھی تو وہ دین سیکھیں گے. اگر لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے. البتہ فی عینی صغیرہ کو مقدم فرمایا، کیونکہ اگر یہ اپنی نگاہ میں حقیر نہ ہو اور لوگوں میں جاہ و عزت مل گئی تو قبر میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے ایک صاحب سے فرمایا کہ ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو، اس سے بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے، خصوصاً بدنگاہی سے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، تسبیح رکھوں گا تو لوگ مجھے نیک سمجھنے لگیں گے. تو حضرت نے فرمایا، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ آپ اپنے کو نیک نہ سمجھیں، لوگ اگر سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے. دعوت عقیقہ. مولانا عمر فاروق صاحب جو حضرت والا کے خاص احباب میں سے ہیں اور 4 سال حضرت والا کی خدمت میں رہے، آج ان کے بیٹے جلال الدین کا عقیقہ تھا. پرسوں رات حضرت والا نے حاضرین مجلس کو دعوت دے دی تھی کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں سب کی دعوت ہے. احقر کے لیے فرمایا کہ یہ بہت اچھا پلاؤ پکاتا ہے. چنانچہ آج بعد ظہر سب حضرات جمع ہو گئے، جن میں اکثر علماء تھے، لیکن احقر کی غلطی کی وجہ سے دیکھ کے آدھے چاول کچے رہ گئے. احقر کو سخت پریشانی ہوئی کہ حضرت اقدس نے تو لوگوں سے بہت زیادہ تعریف فرمائی تھی، اب حضرت کو بھی افسوس ہوگا اور شرمندگی بھی. پس احقر نے 11 بار یا جبار پڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ، آپ کا نام جبار ہے جس کے معنی ہیں بگڑی کا بنانے والا. سبحان اللہ، میری شامت عمل سے کام بگڑ گیا ہے، لیکن آپ حضرت والا دامت برکاتہم کی برکت سے اس بگڑے ہوئے کام کو بنا دیجئے. احقر نے پانی کا چھینٹا دے کر چاولوں کو دم پر لگا دیا اور ظہر کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا. واپسی پر دیکھا کہ حضرت والا کی برکت سے الحمدللہ نہایت عمدہ چاول تیار ہو گئے تھے اور نہایت لذیذ ہوئے. مولانا رشید بزرگ اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ دیوبند یا سہارنپور میں ایسے چاول کھائے تھے یا آج کھائے ہیں. سبحان اللہ. نبی کا باغ. مولانا موصوف کے والد صاحب اور ان کے چچا بھی تشریف لائے تھے. ان کے اعزہ میں سے ایک بڑے تاجر جو ابھی داڑھی نہیں رکھتے تھے لیکن آج ان کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی، ان سے حضرت والا نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ گال آپ کے نہیں ہیں اور یہ باغ نبی کا باغ ہے، خبردار اب اس پر اس طرح نہ لگانا. 14 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 2 ستمبر 1993 بروز جمعرات 7:30 بجے صبح. اس بار ریونین میں حضرت اقدس دامت برکاتہم پر وقتاً فوقتاً زبردست عالمانہ عارفانہ الہامی اشعار وارد ہوئے جو فیکس کے ذریعے کراچی بھیجے گئے تاکہ حضرت والا کے مجموعہ کلام میں شامل کر دیے جائیں، جس کی کتابت ہو چکی ہے اور انشاءاللہ عنقریب شائع ہونے والا ہے. آج بعد نماز فجر بھی چند بہت درد بھرے عارفانہ اشعار وارد ہوئے. احقر نے عرض کیا کہ حاجی احمد صاحب کو جو کل اشعار دیے گئے تھے غالباً ابھی فیکس نہیں کیے گئے ہوں گے، ان کے شہر سینٹ لوئس میں جا کر اگر ابھی دے دیے جائیں تو یہ بھی ساتھ ہی کراچی پہنچ جائیں گے. حضرت والا نے اس کو منظور فرمایا اور حافظ زید صاحب کی موٹر میں حضرت والا کے ساتھ احقر اور مولانا عمر فاروق صاحب سینٹ لوئس کے لیے روانہ ہو گئے. بدنگاہی کی حرمت پر ایک نیا علم عظیم. سینٹ لوئس پہنچ کر گاڑی ہی میں حضرت والا نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, میں حفاظت نظر کا حکم صرف مسلمان عورتوں ہی سے نہیں کافر عورتوں سے بھی ہے, چاہے مسلمان عورت ہو یا کافر عورت دونوں سے نظر بچاؤ. اور اس کی ایک حکمت ابھی سمجھ میں آئی کہ کافر عورت پر بدنگاہی کرنے سے اگر اس سے عشق پیدا ہوا اور زنا کی نوبت آ گئی تو مسلمان کے خون اور نطفے سے اللہ کا ایک دشمن پیدا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے, دیکھو آج سمجھ میں آئی, کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ کیسے کیسے علم عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ میرے مومن بندے سے میرا دشمن پیدا ہو, اس لیے کافر عورتوں سے بھی نظر بچاؤ, ورنہ اگر اس سے پھنس گئے اور حمل قرار پا گیا تو گویا مومن نے اپنے خون سے اللہ کا ایک دشمن پیدا کیا, اور قیامت کے دن مقدمہ چلے گا کہ تم نے میرے دشمنوں کی تعداد کیوں بڑھائی. لہذا یہ جرم عظیم ہے. اور مومنہ عورت سے زنا کیوں حرام ہے؟ کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو حرامی بنایا. وہاں دشمن پیدا کرنے کا جرم عائد ہوا, یہاں حرامی بنانے کا کیس چلے گا. اسلام میں زنا کیوں حرام ہے؟ دوپہر کو کھانے کے بعد حضرت والا قیلولے کے لیے آرام فرما ہوئے. اس وقت فرمایا کہ اگر کوئی عیسائی پوچھے کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حرامی ہونے سے بچایا ہے, کیونکہ اگر زنا عام ہو جائے گا تو کوئی انسان حلالی نہ رہے گا. چنانچہ جن ملکوں میں زنا عام ہو گیا اور عورت دولت مشترکہ ہو گئی, وہاں کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے اور میں کس کا نطفہ ہوں, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میری ماں کے پاس سینکڑوں آدمی آتے ہیں, نہ جانے کتنے لمیٹڈ نطفوں سے میری تخلیق. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے. برطانیہ میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پولٹری فارم کی طرح ان کو ایک مکان میں ڈال دیتے ہیں اور سال میں ایک بار جا کر ایک آدھ کیک دے آتے ہیں. کافر کے لیے تو یہی جواب کافی ہے. اور اگر مسلمان پوچھے کہ کیوں زنا حرام ہے تو اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک, اگر تم نے کافرہ عورت سے زنا کیا اور اس کے حمل ٹھہر گیا تو تم نے ایک کافر کا اضافہ کیا, خدا کے دشمنوں کی تعداد بڑھائی. نمبر دو, اگر کسی مسلمان عورت سے زنا کیا تو تم نے ایک مسلمان بھائی کو حرامی بنایا. ہم جنس پرستی کی حرمت کی عقلی دلیل. اور جو لوگ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ مادہ منی میں انسان کے پیدا ہونے کے جراثیم ہوتے ہیں, تو جب ان انسان بننے والے جراثیم کو پاخانے کے مقام میں ڈال دیتا ہے تو وہ جراثیم بدبان حال فریاد کرتے ہیں کہ ہم لوگ انسان بننے والے تھے, اس نالائق نے ہم کو پاخانے میں ڈال دیا, ہم تو انسان بنتے لیکن اس ظالم نے ہم کو کہاں ڈال دیا, اور اس نے آبروئے انسانیت کو بھی رسوا کیا اور ایک انسان کی عزت کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا. اگر اس فعل پر اللہ کو غصہ نہ آتا تو اتنا بڑا عذاب نازل نہ ہوتا جو کسی قوم پر نازل نہیں ہوا, کہ 6 لاکھ کی بستی کو آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا اور اوپر سے پتھر برسائے. یہ عذاب صرف قوم لوط پر آیا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. اگر یہ معمولی درجے کا گناہ ہوتا تو اللہ اپنے بندوں پر پتھر نہ برساتا. اللہ تو ارحم الراحمین ہیں, اس کے باوجود پتھر برسانا, اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک یہ فعل انتہائی مبغوض اور خبیث ہے. کافرہ عورت سے زنا کے حرام ہونے کی ایک اور عجیب وجہ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کافر تو خدا کے دشمن ہیں, لہذا ان کی عورتوں سے خوب زنا کر کے ان کو اور ذلیل کرو, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ زنا کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ اور ناراض ہوں گے. جیسے آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کی بیٹی نالائق ہو جائے اور حرام کاری میں مبتلا ہو جائے تو باپ اس سے ناراض ہوگا, لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ کر اس کے ساتھ زنا کیا کہ یہ تو نالائق ہے، باپ بھی اس سے ناراض ہے، تو کیا باپ آپ کو اپنا دوست بنائے گا یا دوستی کے رجسٹر سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دے گا اور کہے گا کہ میری بیٹی تو نالائق تھی لیکن تم تو میرے دوست بنتے تھے، تم نے کیوں نالائقی کی؟ میری بیٹی ہونے کی ایک نسبت تو اس کے ساتھ تھی، تم نے اس نسبت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح کافر کو بھی ایک نسبت بندہ ہونے کی اللہ کے ساتھ ہے، ان کے کفر کی سزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے، لیکن اگر کوئی کسی کافرہ کے ساتھ زنا کرے اور پھر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے اولیاء کے رجسٹر سے خارج ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر مقدمہ چلائیں گے کہ وہ نالائق تھی، اس کی سزا تو میں خود دوں گا لیکن میری بندی ہونے کی نسبت کو تو کیوں بھول گیا، لہذا تو خود بھی قابل سزا ہے۔ غیبت کی حرمت سے محبت پر ایک عجیب استدلال۔ اسی طرح غیبت کو حرام فرمانا اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے کے عیوب پر چاہے سزا دے دے لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ جگہ جگہ اس کے عیوب بیان کر کے اسے ذلیل کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ ان کے بندوں کی برائی بیان کر کے ان بندوں کو رسوا کیا جائے۔ غیبت کو حرام کرنا اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے۔ 15 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 3 ستمبر 1993 بروز جمعۃ المبارک۔ گناہ کی مجلس میں شریک ہونا جائز نہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب جنہوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کراچی میں حضرت والا سے تفسیر میں تخصص کیا تھا اور حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں، یہاں سینٹ لوئس میں امام ہیں اور ان کا درس تفسیر یہاں مشہور ہے، آج قبل نماز جمعہ ان کی مسجد میں حضرت والا کا بیان تجویز تھا، آج صبح مولانا یاد دہانی کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی مسجد کا مؤذن داڑھی منڈھاتا ہے، مؤذن کو رکھنے والی کمیٹی اور امام سب سے قیامت کے دن مؤاخذے کا خوف ہے، کیونکہ ایسے شخص کی اذان اور امامت سب مکروہ تحریمی ہے، اس کا اخراج واجب ہے، لہذا میں آپ کی مسجد میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں شرکت جائز نہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب نے عرض کیا کہ اس مؤذن کو ہم نے نہیں رکھا، بہت پرانا ہے اور یہاں کے ملکی قوانین کے تحت کسی ملازم کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے، البتہ ہم نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ کل حضرت کی موجودگی میں وہ اذان و اقامت نہیں کہے گا۔ دوسرے صالح شخص کہیں گے، کیونکہ عذر معقول تھا اس لیے حضرت والا نے بیان کی دعوت قبول فرما لی اور نماز سے قبل حضرت اقدس کا 10 منٹ نہایت مختصر اور جامع بیان ہوا، جس میں سورہ ملک کی شروع کی 2 آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی۔ چند لطائف۔ مولانا رشید بزرگ صاحب نے کل رات حضرت والا سے درخواست کی تھی کہ نماز جمعہ کے بعد حضرت والا دوپہر کا کھانا میرے یہاں تناول فرما لیں، حضرت والا کا احسان ہوگا۔ نماز کے بعد تقریباً 1:45 بجے حضرت والا ما جملہ احباب کے مولانا رشید بزرگ صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ حضرت والا کی طبیعت الحمدللہ بہت منشرح تھی، چنانچہ کھانے کے بعد حضرت والا نے ایسے مزیدار لطائف سنائے کہ سامعین بہت محظوظ ہوئے اور مجلس زعفران زار بن گئی۔
حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ٹیکسی لم میرے ایک دوست سے حکیم امیر احمد صاحب مرحوم میرے خلیفہ تھے، پہلے تو حضرت ثانوی سے بیعت تھے، پھر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب سے بیعت ہوئے، پھر آخر میں مجھ سے تعلق قائم کیا، بڑے صاحب درد مذوب اور بڑے زندہ دل تھے، اللہ کی یاد میں بہت روتے تھے، مغرب سے عشاء تک ذکر و شغل میں رہتے تھے، اس وقت کوئی نواب بھی آ جائے تو نہیں ملتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ سارے معاشرے میں عریانی، بے حیائی اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے، ایک آدمی سارے معاشرے سے کیسے ٹکرائے، اکیلا چنا بھارت کو نہیں پھوڑ سکتا۔ بھارت کہتے ہیں جو چنا بھوننے والا ہوتا ہے، اس کا جو اس میں آگ ہوتی ہے اس کے نیچے بہت بڑا تماسا ہوتا ہے، اس میں ریت ڈال کے اور پھر اس میں چنے ڈال دیتے ہیں، پھر وہ چنے پھوٹ جاتے ہیں۔ اکیلا چنا بھارت کو نہیں پھوڑ سکتا۔ حکیم صاحب مضبوط تھے لیکن کیسا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اکیلا چنا بھارت کو نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوٹ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اکیلا چنا بھارت کو نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوٹ سکتا ہے، تم خود اللہ والے بن جاؤ، تمہارا تو کام بن گیا، معاشرہ بھاڑ میں جائے۔ آنکھیں بند کیے ہوئے مطب میں بیٹھے رہتے تھے، اللہ کے ساتھ مشغول، جہاں کوئی مریض آیا تو آنکھیں کھولی، دوا دے کر کہتے کہ لاؤ جلدی پیسے لاؤ اور جاؤ، میرا وقت خراب مت کرو، میرے ذکر پہ خلل پڑ رہا ہے۔ ان کا مطلب بھی عجیب تماشا تھا، کوئی مریض آیا شلوار کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتے تھے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسپرٹ کا پھایا دو، حکیم صاحب پھایا دیتے اور وہ شلوار میں ہاتھ ڈال کر اسپرٹ لگا رہا ہے، کسی کے سویٹر کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتے تھے، کسی کی قمیض کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتے، لوگ دور دور سے ان کے مطب کا تماشا دیکھنے آتے۔ ایک پرانا لوٹا تھا، اس میں کائی لگی ہوئی تھی، یعنی جو اس میں کائی کہتے ہیں نا، وہ پھپھوندی سی لگ جاتی، کائی لگی ہوئی تھی، اسی پانی سے انجیکشن دھو دیتے۔ کسی نے کہا کہ اس میں تو جراثیم پیدا ہو گئے ہوں گے، کہتے تھے کہ ہم نے جراثیم پیدا کرنے والے سے رابطہ کر رکھا ہے، جراثیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی تھی کہ دور دور کے شہروں سے لوگ علاج کرانے آتے تھے۔ سامنے ہی عیسائیوں کا اسپتال تھا، تو حضرت سے یوں کہنے لگے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے یوں کہنے لگے کہ میں یوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جن مریضوں کو شفا دینا ہو ان کو آپ میرے پاس بھیج دیجئے، کام آپ بنا دیجئے، نام میرا چڑھا دیجئے، اور جن کو موت دینی ہو ان کو سامنے عیسائیوں کے ہسپتال میں ہو، تاکہ ان کے نالائکوں کی اور بدنامی ہو۔ کئی MBBS ڈاکٹر ان کے مقابلے میں آئے اور ان کے دکان کے قریب دکان کھولی، لیکن کسی کی نہ چلی، سارا دن مکھیاں مارتے، آخر تنگ آ کر آدھی رات کو سارا سامان باندھ کے بھاگ گئے، کیونکہ دن میں بھاگتے ہوئے شرم آتی، اس لیے رات کو بھاگتے۔ تو یہ ہم نے جراثیم پیدا کرنے والے سے رابطہ کر رکھا ہے، جراثیم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس نے فرمایا کسی ایک کو یہ نقصان نہیں پہنچا جس کو بھی گیا۔ اور ایسے ہی تھا، مجھے بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، یہاں سے لاہور حضرت تشریف لے جا رہے تھے، تو مجھے اس میں پاؤں میں سخت قسم کا اچانک داد ہو گیا اور بہت شدید تکلیف تھی، بخار ہو گیا، مگر میں نے حضرت کو بتایا نہیں کہ اگر میں بتا دیتا تو اس میں سفر منسوخ ہو جاتا، تو میں حضرت کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو گیا۔ وہاں حکیم صاحب بھی آئے ہوئے تھے، حکیم امیر احمد صاحب لاہور میں، تو جب میں اٹھا تو مجھے اٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کیا تکلیف ہے؟ اچھا، یہاں سے چلنے سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو MBBS ڈاکٹر حضرت کے معالج تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو سب کچھ لگا لینا، وہاں سے ڈاکٹر سے پوچھ کے لیکن سیبازول پاؤڈر نہ لگانا. اگر کوئی بھی کہے آپ کو سیبازول پاؤڈر نہ لگانا. میں نے کہا بہت اچھا. اب یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا ہوا, حکیم صاحب نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بہت تکلیف ہے, داد ہو گیا, اس میں بخار بھی ہو گیا ہے. کہنے لگے کہ چاہو میرے ساتھ آؤ, ابھی میں ایک دوا دوں گا, بس جیسے بھوسی کی طرح اڑ جائے گا یہ اور صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی. تو میں نے اچھا میں گیا. اب جاتے کے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ سیبازول پاؤڈر دے دوں. میں ڈر گیا, میں نے کہا کہ اسے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں خیر میں نے لے لیا. پھر حضرت کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا اور حکیم صاحب وہی پاؤڈر دے رہے ہیں مجھ کو کہ تم یہ لگا لو, صبح تک ہو جائے, صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی. تو حضرت ہماری وہ مجذوب ہے, تم اس کا جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لو, ویسے ہی ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے وہ رات کو سیبازول پاؤڈر لگا لیا. تو واقعی صبح کو جو دیکھا تو بھوسی کی طرح سے اڑے, کچھ نشان بھی نہیں تھا. حکیم صاحب جب شروع شروع میں پاکستان آئے تو اتنا پیسہ پاس نہیں تھا کہ مطلب کھولتے, لہذا راول پنڈی میں بس بیچنا شروع کیا. راول پنڈی کی سڑکیں ڈھال پر ہیں, ان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. سائیکل پر برف لاد کر ان سڑکوں پر چڑھنا مشکل معلوم ہوا. تو کہنے لگے کہ ایک دن میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا ہے, گدھا تو نہیں بنایا, پھر گدھوں کا بوجھ مجھ سے کیوں اٹھوا رہے ہیں, میرے لیے کوئی آسان روزی عطا فرمائیے. یہ مجذوبوں کی باتیں ہیں, مجذوبوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. جیسے آپ ناسمجھ بچوں کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی عاقل بالغ بیٹا ایسی بات کرے تو باپ ناراض ہوگا. لہذا مجذوبوں کسی باتیں کوئی سالک نہیں کر سکتا, ورنہ پکڑ ہو جائے گی. اس کے بعد سے پھر ان کا مطلب چل گیا, خوب برکت ہوئی. یہ حضرت فرماتی ہیں ایک بار ان کے ساتھ کاغان کی پہاڑیوں کا سفر ہوا یہاں پاکستان میں. وہاں کے راستے بڑے خطرناک ہیں, پہاڑوں پر نہایت تنگ سڑکیں ہیں اور نیچے ہزاروں فٹ گہرے کھڈ ہیں. حکیم صاحب ڈرائیور کے پاس والی سیٹ پر بیٹھے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک زور سے نعرہ مارتے, یارب 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 یارب, یہ تین کا طریقہ. اس طرح میں نے کہا کہ آپ کے نعروں سے اگر ڈرائیور کا ہاتھ ذرا سا ہل گیا تو ہزاروں فٹ گہرے کھڈ میں گاڑی گر جائے گی, بھلا یہ نعرہ مارنے کا وقت ہے؟ آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ ہوں, ابھی تک آدھا ہی پاگل ہوا ہوں, پورا پاگل پھر کس دن ہوں گا؟ پاگل سے ان کا مطلب اللہ کا دیوانہ تھا, یعنی مجھ کو اللہ کا پورا دیوانہ بنا دیجئے. لیکن یہ مزدور پاگل نہیں ہوتے, اپنے مطلب میں خوب ہوشیار ہوتے ہیں. پھولپور میں جب میں پڑھتا تھا, ہم دونوں پیر بھائی تھے, شاہ عبد الغنی صاحب سے ہم دونوں بیت تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں, اکثر بیمار رہتا ہوں, تم خمیرہ وغیرہ بناتے ہو, میں تمہارا پیر بھائی ہوں, کوئی شاندار خمیرہ بنا کر مجھے کھلاؤ, لیکن بھائی میں طالب علم ہوں, مجھ سے پیسے نہ لینا. تو کہنے لگے کہ واہ صاحب, گھوڑا اگر گھاس سے محبت کرے گا تو کھائے گا کیا, میں پیسے تو لوں گا لیکن کم لوں گا. ان کا یہ جملہ مجھے اب تک یاد ہے, ان کی باتوں میں مجھے بہت مزہ آتا تھا, آہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. یار اب یہ نعرے پہ یاد آ گیا ایک واقعہ. پشاور میں حضرت والا حضرت ہردوئی بھی لے گئے تھے تشریف, حضرت والا ساتھ تھے, میں بھی ساتھ تھا. حضرت مولانا شاہ والا صاحب کا, جنہیں حضرت ہردوئی کہتے ہیں, ہردوئی کے تھے حضرت, تو حضرت ہردوئی کا بیان شروع ہوا وہی خانقاہ میں, مولانا فقیر محمد صاحب کی خانقاہ میں. تو یہ بھی قریب ہی جا کے گرو حضرت کے پاس بیٹھ گئے بالکل سامنے مولانا شاہبراز صاحب کے. اس کے بعد تھوڑی حضرت کا بیان شروع ہوا, اب دس منٹ کے بعد وہی نعرہ, ان کی عادت تھی نعرہ مارتے رہتے یارب 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 یارب. تو خیر جب حضرت خاموش ہو گئے تو اس کا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع کر دیا حضرت نے, پھر بیان شروع کر دیا. تو پھر اس کے بعد دس منٹ خاموش رہنے کے بعد پھر اچانک ان کو تو جوش غیر اختیاری تھا ان کا, پھر کہا یارب 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 یارب. پھر حضرت والا خاموش ہو گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ شروع کیا, پھر پانچ دس منٹ کے بعد پھر انہوں نے جو نعرہ لگایا یارب یارب یارب, مولانا نے فرمایا اٹھیے یہاں سے, وہاں جا کے بیٹھیے دور, آپ تو ہمیں مجبوری بھلا دیتے. تو نواب قیصر صاحب بھی تھے, حضرت والا بھی دیکھ رہے تھے منظر, میں بھی تھا دور, ہم لوگ دور بیٹھے تھے. تو میں نے نواب صاحب کو یہ شعر سنایا, میں نے کہا حضرت اس وقت یہ شعر یاد آ گیا مجھے, اور نواب صاحب نے اور حضرت نے بہت پسند کیا. میں نے کہا اس نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی, اس نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی, تہی معنی خالی, اس نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی, سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا تھی. ایسا ستم کرنے والا جو ظریف بھی ہے اس نے مجھے اٹھا دیا کہ غیر تو ہی ہے اٹھ جائے یہاں سے. بڑے حکیم صاحب بڑے صاحب دل تھے, ایک دفعہ کہنے لگے کہ صحابہ کی محبت کا یہ مقام ہے کہ محبت صحابہ سے سبق سیکھے. کیا عجیب, صحابہ کی محبت کا یہ مقام ہے کہ محبت صحابہ سے سبق سیکھے, صحابہ سے محبت کا سبق سیکھیے, صحابہ سے محبت کا سبق سیکھیے, صحابہ سے سیکھیے کہ محبت کسے کہتے ہیں. بڑے عجیب جملے ہوتے تھے ان کے. دو بزرگوں کے واقعات. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ جونپور میں دو بزرگ گزرے ہیں, مولانا کرامت علی صاحب اور مولانا سخاوت علی صاحب. مولانا کرامت علی صاحب کو ان کے شیخ نے حکم دیا کہ تم سفر کرتے رہنا, ایک جگہ نہ ٹھہرنا. وہ بنگال چلے گئے, ایک جگہ نہ ٹھہرے. تعمیل حکم شیخ کی برکت یہ ہوئی کہ جہاں جہاں ان کے قدم گئے وہاں اسلام پھیل گیا. مولانا کرامت علی صاحب بنگال میں اسلام انہی کی برکت سے پھیلا ہے, ہادی بنگال ان کا لقب تھا. اور مولانا سخاوت علی صاحب سے فرمایا کہ تم پڑھاتے رہنا, تو کوئی بخاری پڑھنے آیا آتا تو اس کو بخاری پڑھا دیتے, کوئی نورانی قاعدہ پڑھنے آتا اس کو نورانی قاعدہ پڑھا دیتے. یہ نہیں کہ ہم بخاری پڑھاتے ہیں کیا نورانی قاعدہ لاتے ہو, نہیں, جو پڑھنے آئے گا وہی پڑھاؤں گا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ بخاری پڑھانے والے اتنے بڑے عالم ہیں, آپ نورانی قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے شیخ نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ بخاری پڑھایا کرنا, بلکہ صرف یہ فرمایا تھا کہ تم پڑھایا کرنا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ مولانا سخاوت علی صاحب قطب الاقطاب تھے. ایک دفعہ رات کو خادم پاؤں دبا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور مولانا سے ایک کاغذ پر دستخط کرائے اور چلا گیا. خادم نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر سے اترا نہیں کہ وہیں سے نظروں سے غائب ہو گیا, لہذا اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کون تھا, یہ تو کوئی غیبی مرد معلوم ہوتا ہے. حضرت نے اس کو ڈانٹ دیا کہ خاموش رہو, یہ سب باتیں نہ پوچھو. اس نے کہا کہ نہیں حضرت, یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ کون شخص تھا. یہ خادم پیر دبانے والے ذرا منہ لگے ہوتے ہیں, یہ سارا راز لے لیتے ہیں. آخر میں مجبور حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص فلاں بستی کا قطب بنایا گیا ہے, لیکن بغیر میرے دستخط کے یہ قطب نہیں ہو سکتا تھا. اس بستی کے اقطاب کا اللہ نے اس بستی کے اقطاب کا اللہ تعالی نے مجھے قطب بنایا ہے, میں امیر الاقطاب ہوں. یہ تکوینی معاملات ہیں. پھر حضرت پھولپوری, حضرت شاہ پھولپوری نے فرمایا کہ جونپور میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوئی, تو لوگوں نے مولانا سخاوت علی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ اس علاقے کے قطب ہیں, اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. فرمایا کہ بھائی یہاں دریائے سنی کے پاس ایک مزدور رہتا ہے, یہاں کا تکوینی نظام اس کے پاس ہے, وہ جب دعا کرے گا تب بارش ہوگی. اگر کوئی معمولی آدمی یہ بات کہتا تو میں یقین نہ کرتا, لیکن شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری حضرت حکیم الامت کے خلیفہ بخاری پڑھانے والے نے یہ فرمایا کہ مولانا سخاوت علی صاحب پالکی میں بیٹھے اور مریدوں کو لے کر اس مزدور سے ملنے گئے, اور اس مزدور سے فرمایا کہ ارے بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کرو بارش کے لیے. اس نے کہا کہ اچھا, ایک ڈنڈا لیا اور ایک درخت پر مارنا شروع کیا. یہ شاہ عبدالغنی صاحب عالم ربانی قطب زمانہ فرما رہے ہیں, کسی جاہل جٹ کی روایت نہیں ہے. درخت پر ڈنڈے مارے جاتا تھا, پھر اس نے کہا کہ ارے مولوی صاحب کاہے نہیں پڑھت ہو, او کجل نبی من السما, یعنی او کسیم من السما کو کہہ رہا ہے او کجل نبی من السما, جل مانے پانی کے ہیں. دیکھیے مزدوروں کی باتیں, بس اتنا منہ سے نکلنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی. مولانا سخاوت علی صاحب آئے تھے گرد و غبار میں, اور جب واپس گئے تو گھٹنوں پانی تھا. اللہ کے ایسے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں چھپے ہوئے. آہو فکا کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مظلوم مقبول ہوتے ہیں, مطبوع نہیں ہوتے. مقبول تو ہوتے ہیں لیکن قابل اتباع نہیں ہوتے کہ ہر شخص ان کی اتباع کرنے لگے. ایسی مقبول ہوتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ پیارا ہوتا ہے, ایسے وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں. لیکن چھوٹے بچوں کی کوئی اگر اتباع کرنے لگے اور اس کی طرح وہ تھتلا کے بولنے لگے تو باپ چانٹا لگائے گا. جیسے وہ قصہ تھا سنا رہے کہ وہ ایک بلی تھی اور وہ مالک کے پاؤں میں جا کے لوٹتی تھی ایسے, اور وہ اس کے مالک بھی اس کو پیار کرتا تھا. تو ایک گدھا بھی اس کے یہاں پلا ہوا تھا, اس نے سوچا کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. تو جا کے وہ مالک کے پاس جو لوٹا دو سیر لاتے مالک کے لگی. باہر کی بتا دیا پھر. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مظلوم مقبول ہوتے ہیں, مطبوع نہیں ہوتے, یعنی ان کی اتباع جائز نہیں, کیونکہ وہ غیر مکلف ہوتے ہیں, شریعت کے احکام کے مکلف نہیں رہتے. وہ عقل, حضرت فرماتے تھے کہ ان کی عقل تھوڑی سی کم کر دی جاتی ہے. اتباع قطب الارشاد ربانی, قطب الارشاد کی جاتی ہے. جو لوگوں کو دین کی تعلیم و دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کا درجہ مظلوموں سے بہت بڑا ہے. میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ مظلوم قطب الارشاد کا چپراسی ہوتا ہے. حضرت والا نے ایک واقعہ اور سنایا تھا کہ ایک مزدور تھے, ایسی مزدور تو جنگل میں رہتا تھا, تو کسی بزرگ نے سے کہا کسی اللہ والے عالم سے دعا فرما دیجئے کہ وہ بارش ہو جائے. بارش نہیں ہوتی, قحط پڑ گیا تھا. تو اس نے کہا مزدور, ان کا بھائی یہ دعا اس مظلومی کی قبول ہوگی وہ اس کے پاس جانا پڑے گا. یہ تکوینی انتظام ہوتا ہے, تو تکوینی انتظام کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ مظلوموں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ جو ہے اس بیوقوفی میں پڑ جاتے ہیں کہ مظلوم جو کچھ کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ مظلوم جیسا کہتا ہے ویسا نہیں ہوتا, بلکہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کے لوح محفوظ اس کے سامنے کر دی جاتی ہے. وہ جو کچھ لکھا ہوا دیکھتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اگر وہاں دیکھتا ہے نہیں ہوگا تو کہہ نہیں ہوگا کہا. تو وہ تو یعنی جو کچھ اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے, اس کے کہنے سے کام نہیں ہوتا, بلکہ جو کام ہونے والا تھا اس کو وہ منہ سے نکل جاتا ہے اس کے. تو لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا یہ کہہ دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے, ایسا یہ عقیدہ بھی غلط ہے. بلکہ عالم ربانی جو ہوتا ہے, قطب الارشاد جو ہوتا ہے, اس کو اگر ظاہر بھی ہو جائے کہ اس کی قسمت میں خرابی لکھی ہوئی ہے تو وہ دعا کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا ہی جو ہے وہ قضاء کو تبدیل کر دیتی ہے. تو وہ دعا کرتا ہے اور اسے پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتی ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ بدل دیجئے, اس کو ایسا کر دیجیے, اللہ کی سن کے ان کے اپنے اللہ والے کے اپنے پیاروں کی بات سن کے اس کو بدل دیتے. لیکن مظلوم یہ دعا نہیں کر سکتا, مظلوم تو جو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے ویسے ہی کرے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر مظلوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کافروں اور کفار کے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے اور اس کو وہ اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ بھائی اس میں مسلمانوں کو شکست ہوگی اور کافروں کو فتح ہوگی, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ یہ نہیں کرے کہ دعا کرے, بلکہ وہ کافروں کے ساتھ آ کے لڑ لے گا کہ میرے مولا کی مرضی تو یہی ہے, میری مولا کی مرضی یہی ہے, لہٰذا جو میری مرضی ہے مولا وہی ہماری مرضی. تو اس لیے مظلوم جو ہے وہ قابل اتباع نہیں ہے, پیارے ہیں جیسے بچے پیارے ہوتے ہیں باپ کے, لیکن وہ قابل اتباع نہیں ہوتے. اگر کوئی ان کی اتباع کرنے لگے گا تو اس کو لوگ پاگل سمجھیں گے, پاگل ہو گیا. پھر فرمایا کہ حکیم امیر احمد صاحب مجھ کو ہدیہ بھی عجیب طرح دیتے تھے, کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اونٹ کی چال چل کر ہدیہ پیش کروں, پھر جھک کر اور اونٹ کی طرح گردن آگے پیچھے کر کے آئے اور ہدیہ دیا, مجھے ہنسانے کے لیے ایسا کرتے تھے, عجیب آدمی تھے. حالانکہ وہ بابا دادا تھے, 70 سال سے اوپر کے تھے, اور چونکہ وہ مظلوم تھے اس لیے ان کو میں زیادہ پابند بھی نہیں کرتا تھا. یہ لوگ قوانین کے ظاہری آداب وغیرہ کے زیادہ پابند نہیں ہوتے, لیکن دل میں بے حد ادب ہوتا ہے. اتنی محبت تھی کہ دیکھتے ہی رونے لگتے تھے, بڑے زندہ دل تھے, ان کی باتوں میں مجھے بہت مزہ آتا تھا, میں اپنا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس چلا جاتا تھا. جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ ان کا پاندان اور ان کا بستر دیکھ کر میں رونے لگتا تھا. میں نے کہا کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا, لہذا میں کراچی سے ٹیکسی لا ان کے پاس گیا, اور اس لیے گیا کہ یہ میرا دل بہلائے گا, اور واقعی پھر دل بہت سنبھل گیا. ایسے لوگ دل کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. ہنستا ہوا لطیفہ سنانے والا لیکن اس کا دل باخدا ہو, ایسا آدمی دل کے لیے مفرح ہے, فرحت بخش ہے. ہمارے ایک دوست قرار صاحب ہیں, پوچھئے ان لوگوں سے کس قدر مفرح ہیں, ہر وقت لطیفے سناتے ہیں, لیکن اشراق تہجد ابوابین سب کچھ جاری ہے, بڑے اللہ والے ہیں. واقعی عجیب لطیفے سنا رہے ہیں ہمیں اور خوب ہنسا رہے ہیں. حضرت خانقاہ میں اندر ہیں تو میرے پاس تشریف فرما ہوتے تھے, انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, تو خوب ہنسا رہے ہیں. اس کے بعد ہم اور دوست بھی ہیں, ان سے باتیں کرنے لگے, دیکھا تو قرآن صاحب کا ہم سمجھے کہ اپنے گھر چلے گئے ہوں گے, ایک گھنٹے کے بعد چلے آ رہے ہیں, پتہ چلا دیکھا مسجد سے نکل رہے ہیں, اپنے سارے معمولات اشراق اور چاشت اور ذکر و تلاوت کی اور پھر وہاں سے نکل کے آگے پھر سارا شروع کر دیے. جی اللہ تعالی بہت حضرت مولانا شاہ ابدال صاحب تو بہت سنجیدہ تھے, لیکن جب سب کام ختم ہو جاتا تھا تو شام کو فرماتے ہیں بھائی اب قرار صاحب کی مجلس ہوگی, پھر فرماتے ہیں کہ قرار صاحب کو لطیفے سنائیے, تو بس حضرت ہردوئی تاہر رستے سے پیٹ ایسے ایسے ہلنے لگتا. ہمارے ایک دوست قرار صاحب ہیں, پوچھئے ان لوگوں سے کہ کس قدر مفرح ہیں, ہر وقت لطیفے سناتے ہیں, لیکن اشراق تہجد ابوابین سب کچھ جاری ہے, بڑے اللہ والے ہیں. ایک دن میں نے کہا کہ قرار صاحب آپ تو ان لوگوں کے آپ تو ہم لوگوں کے لیے قرار قلب ہیں. کہنے لگے کہ مگر قرار کا ایک نقطہ ہٹا دو تو فرار ہو جائے گا. پھر میں نے ایک دن کہا کہ قرار صاحب آپ تو ہم لوگوں کے لیے خمیرہ مروارید مفرق اسم اعلیٰ معلوم ہوتے ہیں, مروارید موتی کو کہتے ہیں. کہنے کہ صاحب مروارید نہ کہیے, اس میں لفظ مر ہے جو امر ہے کہ مر, میرا نام خمیرہ آبریشن رکھ دیجیے. ایک لطیفہ ان کو اور سناتا ہوں, آج لطیفوں کی مجلس ہو گئی, کہنے لگے کہ ایک عورت کا شوہر باہر گیا ہوا تھا, اس نے دوسری عورت سے کہا کہ بہن ری بہن ڈاکیا میرے شوہر کا خط لایا تھا. اس نے کہا کہ ہاں بہن ڈاکیا آیا تھا, لیکن تیرے شوہر کا خط نہ لایا تھا. خط نہ لایا تھا اس نے بغیر وقف کیے بولا تو مانی ہی بدل گئے. لوگ کہتے ہیں کہ وقف کی کیا ضرورت ہے, اتنی ضرورت ہے کہ ختنہ ملانے سے ختنہ بن گیا اور معنی ہی بدل گئے. اس ظالم کو چاہیے تھا کہ خط پر وقف کرتی, لیکن اس نے شرارتن یہ کہا تھا. دیکھیے مولانا رشید بزرگ بھی ہنس پڑے ہیں, دوستوں کو خوش کر دینا کیا عبادت نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت ثقلین من عبادت الثقلین, یعنی کسی مومن کے دل میں کو خوش کر دینا جنات و انسان کے سارے اعمال سے افضل ہے. اس پہ مولانا رشید بزرگ وہاں کے بہت سنجیدہ بزرگ واقعی بزرگ ہیں, ہنستا ہوا لوگوں نے کم دیکھا ہے, تو ان کے شاگرد بتا رہے تھے کہ زندگی میں ہم نے حضرت کو اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس حضرت اس میں بل پڑ گئے تھے اور پیٹ پکڑے جا رہے تھے. بڑا ہنسی ہے ہو گیا بس. بس ٹھیک ہے, 11 بج گئے پتہ نہیں چلا. حضرت والا جو سناتے تھے تو سیتنا لطفاتا تھا, بس حضرت والا کی زبان مبارک صاف پاک صاف دل نور ہی نور ہوتا تھا. اسے اور لوگ بھی لطیفے سنائیں زیادہ تو دل میں ظلمت محسوس ہونے لگتی تھی, اور حضرت والا اتنے لطیفے سناتے تھے دل اور نور سے بھر جاتا. رافل کی ہنسی اور ہے ذاکر کی ہنسی, حضرت کا شعر ہے. فاسق کی ہنسی اور ہے, اور غافل کی ہنسی اور ہے, ذاکر کی ہنسی اور لمحے خندان جگر میں تیرا درد و غم, تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے, لب تو ہونٹ ہنس رہے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، دل اللہ سے غافل نہیں ہے، تو لوگ ہنستا ہوا تو دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح ہنس رہے ہیں، تو لیکن اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، دل کہاں اس کا لگا ہوا ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو ایسے خندہ دل عاشقوں کو، خندہ لب عاشقوں کو کم سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو بدگوبان ہو جاتے ہیں. لیکن جن کو اللہ کا، جن پر اللہ کا فضل ہو وہ پہچان جاتے ہیں. ہنسی بھی ہے وہ لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اہل اللہ کا تو یہ حال، ان کا ہنسی میں بھی دل روتا رہتا ہے اللہ تعالی کی محبت. اس لیے حضرت والا کی ہر بات میں ہنسنے میں قہقہ تک لگاتے دیتے تھے حضرت والا، لیکن کیسا اس میں نور ہوتا تھا ایسا. اور اسی قدر اور زیادہ حضرت سے محبت اور زیادہ پیارے معلوم ہوتے تھے جب حضرت زور سے ہنستے تھے. ایسے کیا بتاؤں، کیا کہوں، آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر. ہم کہتے ہیں کیا کہوں، آہ وہ مرشد تھا میرا کیا عشرت، چشمے تر نعرہ ہو چاک گرے باپ آیا. مگر رخ پہ عرصو وہ خندہ جبیں، اثر نے کیا عمدہ شیر کا ہے، وہ خندہ جبیں خندہ دل خندہ جبیں خندہ لب خندہ دل، مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے. پیشانی بھی ہنستی ہوئی خندہ جبیں اور ہونٹوں پر بھی ہنسی اور دل بھی خوش، لیکن مگر رخ پہ اشکوں کی برس آنسو بہتے رہتے تھے، آنکھیں آنسو کی بارش برساتی رہتی تھی، ہر وقت آنسو بہ رہے ہیں. کیا اس لیے حضرت کو واقعی ہم لوگوں نے نہیں پہچانا، بس اس پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. خود ہی حضرت نے فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا. آخری سفر جو لاہور تھا کہتا، اس میں حضرت نے فرمایا تھا، عجیب کیفیت تھی اس حضرت کی، حضرت نے فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا، دن رات میرے ساتھ رہنے والوں نے مجھے نہیں پہچانا، میری اولاد نے مجھے نہیں پہچانا، میری بیوی بچوں نے مجھے نہیں پہچانا، میرے دوستوں نے مجھے نہیں پہچانا. حضرت کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، عجیب کیفیت تھی. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.